أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قرآن کریم کے علوم اور ان کو ضبط کرنے کے بعض طریقے ہیں، اس ضمن میں ایک مسئلہ یہ پیش آیا ہے کہ قرآن کریم میں کل کتنے علوم سے تعرض ہے. چنانچہ مفسرین حضرات نے اپنے اپنے بساط کے مطابق لوگوں کی سہولت کے لیے کچھ قواعد اور ضوابط ذکر فرمائے ہیں. بعضوں نے کہا ہے کہ دو علوم ہیں، ایک بدہیات ہے اور دوسرے نظریات ہے. بعض حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ تین علوم ہیں، ایک معتقدات ہے، دوسری عملیات ہے، اور تیسرا معاد ہے. معاد اخروی علوم کو کہتے ہیں، قیامت کے بعد. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کل چھ علوم ہیں، ایک علم العقائد ہے، دوسرا علم الاسماء والصفات ہے، اور تیسرا علم العبادہ ہے، اور چوتھا استعانت ہے، اور پانچواں علم ذکر الموافق ہے، اور چھٹا علم ذکر المخالف ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین کے علاوہ ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر جواہر القرآن و درره. یہ مختصر ہے لیکن بعض فوائد پر مشتمل ہے. اس میں فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں کل دس علوم ہیں، یعنی علوم تو انگنت ہیں، لا تعد لا تحصا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ان کا احاطہ دس سے کیا گیا ہے. ایک اللہ تعالی کی ذات کا علم ہے، اور دوسرا اللہ تعالی کے افعال کا علم ہے، اور تیسرا اللہ تعالی کی صفات اور اسماء کا علم ہے، چوتھا معاد کا علم ہے. ما بعد القیامہ کو معاد کہتے ہیں، اور قبل القیامہ کو معاش کہتے ہیں. پانچواں علم الدعا ہے، چھٹا عبادت ہے، ساتواں صراط مستقیم ہے، اور آٹھواں تعبد ہے، نواں علم منعومین کا ہے، اور دسواں علم منقومین کا ہے. منعوم جس پر خدائی نعمت ہو، منعم علیہ، اور منقوم جس سے انتقام لیا گیا ہو، مغضوبین و ضالین. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک علم اللہ تعالی کی ذات کا ہے، وہ الحمدللہ میں آ گیا، لفظ اللہ. یہ مشیر ہے ان علوم کے لیے جو ذات اقدس سے وابستہ ہے. اور دوسرا افعال خداوندی، وہ رب العالمین میں بیان ہوئے ہیں، اور تیسرا علم اسماء و صفات کا ہے، وہ الرحمن الرحیم میں. چوتھا قیامت کا علم ہے، جس کو ہم نے غزالی کے الفاظ میں معاد کہا تھا، مالک یوم الدین. پانچواں تعبد ہے، ایاک نعبد، اور چھٹی استعانت ہے، ایاک نستعین. ساتویں دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اور آٹھواں ذکر المفلحین یعنی موافقین ہے. اور اسی کے ساتھ ہی ذکر الخاسرین یعنی آدائے دین ہے. کہتے ہیں صرف دو علم رہ گئے ہیں، ایک علم فقہ اور دوسرا علم المجاہدہ، وہ پھر پورے قرآن میں ہے. بعض مشائخ قرآن نے غزالی کی اس تقسیم سے کچھ اختلاف کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، تعبد دعا وغیرہ کے ضمن میں تو فقہ آ گیا نا، عبادت بغیر فقہ کے ہو ہی نہیں سکتی، یہ بات بالکل معقول ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب مغضوبین اور ضالین ناموافق لوگوں کی مذمت ہو گئی تو خود بخود جہاد کی ترغیب ہو گئی. تو علم الفقہ اور علم المجادلہ وہ بھی موجود ہے، دس کے دس علوم فاتحہ کے اندر پائے گئے. قرآن کریم کی موجودہ ترتیب جس میں پہلی سورت فاتحہ ہے، دوسری بقرہ ہے، تیسری آل عمران ہے، چوتھی نساء ہے، پانچویں مائدہ ہے، اور پھر انعام ہے، آراف ہے، انفال ہے، توبہ ہے، یونس ہے، ہود ہے، رعد ہے، ابراہیم ہے، ہجر ہے، نحل ہے، بنی اسرائیل ہے، الی آخر القرآن. کہتے ہیں اس ترتیب کو ترتیب فرشی کہتے ہیں، اور یہ موافق عرشی ہے. بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں اس طرح ہے، اور آخر کار عہد عثمان میں اس پر اجماع ہوا ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق نے جو زید ابن ثابت سے جمع کرایا تھا مجمع اصحاب سے، وہ اسی طرح ہی جمع ہوا ہے. فرشی اور عرشی ایک ہے، اور مصاحف اصحاب کے پاس مختلف اللون تھے، ہر شخص نے اپنی یادداشت لکھی تھی. آپ جو لکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے پابند تھوڑی ہے، اس میں ایسے نسخے بھی تھے جن میں بعض صورتیں کم تھی. عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے پاس آخری دو صورتیں نہیں تھیں، اور انہوں نے کہا تو میرا وظیفہ ہے، صبح و شام پڑھتا ہوں، لکھنے کی کیا ضرورت. اس سے یہ سمجھا گیا کہ وہ معاذ اللہ ان دو صورتوں کو قرآن میں سے نہیں مانتے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا خذ القرآن من اربع، اور ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا پہلا نام ہے. وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ. کتنے صحیح اقوال ہے، بدقسمتی سے ناسمجھوں نے بگاڑ دیے، ناسمجھوں نے. اور حضرت عثمان جب جمع کر رہے تھے تو حضرت عثمان نے جمع کے وقت حضرت ابن مسعود کے ساتھ بات سختی کی، وہ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کہا لوگوں کو موقع ملے گا. اس مصحف ابن مسعود میں معوذتین کے ساتھ سورت فاتحہ بھی نہیں تھی، اور وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ تو میرا محافظہ ہے، اس کے قرطاس کی کیا ضرورت ہے. صحابہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے امت کو ایک ہی مجموعے پر متفق کر دیا ہے. ایک ہی مجموعے پر پوری امت متفق ہو گئی. یہاں تک کہ روافض کے ہاں بھی یہی نسخہ ہے. مجال نہیں ہے کہ کوئی اور قرآن وہ شائع کرے. یہ علمی باتیں ہیں, مدرسے کے طلباء و فضلاء وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. آلوسی بغدادی نے روح المعانی معاوضتین کی تفسیر میں ابن مسعود کا انکار سرے سے انکار کیا ہے کہ یہ جال ہے اور دجل ہے. ابن مسعود کے جو تلامیذ و اصحاب ہے, خاص کر ابن مسعود کے جو فقہ ہے, وہ حضرت امام ابو حنیفہ اس کے راوی ہے, اور سب سے زیادہ اقرب مذہب امام ابو حنیفہ کا وہ ابن مسعود کے ساتھ ہے. اور ہمارے ہاں بغیر چوں چرا کے الحمدللہ جو مصحف صحابہ کا اتفاق سے ہوا ہے وہی ہے. پیغمبر پر پہلی وحی کون سی آئی ہے؟ راجح یہ ہے کہ سورۃ علق کی ابتدائی پانچ آیات, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, دوسری پھر مزمل ہے, تیسری مدثر ہے, اور چوتھی سورۃ قلم ہے, اور پانچویں سورہ فاتحہ ہے. بعض روایات میں اول ما نزل سورۃ الفاتحہ ہے تو کہتے ہیں اول ما نزل کاملا وہ سورہ فاتحہ ہے. اور بعضوں نے سورہ فاتحہ کو نزول مکرر بھی کہا ہے کہ نزلت مرتم بمکہ و مرتم بالمدینۃ المنورہ, امام مجاہد کا یہ قول ہے. لیکن عد من حفواتہ, ناپسند کیا گیا ہے کہ نزول تو ایک ہی بار ہوتا ہے, ترتیب احکام کی مدینہ میں بہت آئی, تو مدینہ منورہ میں جس شان سے آپ نے فاتحہ ہر ایک کو پڑھایا ایسا لگتا تھا جیسے ابھی نازل ہوا, جیسے وفات رسول پر جب ابوبکر صدیق نے وما محمد الا رسول کی آیتیں پڑھی تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایسا سمجھے جیسے آج نزول ہوا ہے, اس کی ضرورت کے پیش نظر اس سے جو تسلی ہو گئی احکام میں. حضرت کی وفات حسرت آیات پر. یہاں دو تین مسئلے اور بھی سمجھنے ہیں. ایک مسئلہ اسباب النزول کا ہے. کیا سورتوں کے لیے اسباب اور وجوہ جس کو شان نزول کہتے ہیں یہ ضروری ہے؟ احمد سے, امام احمد ابن حنبل سے, میزان الاعتدال میں شمس الدین ذہبی نے نقل کیا ہے کہ فضائل مغازی اور نزول کے اسباب اکثر کمزور ہے. تو عرض گزارش یہ ہے کہ جو کمزور ہے سو وہ کمزور ہے, لیکن جو اقوا فی الباب ہے ان کو احمد نے نہیں کہا ہے. احمد کے مسند میں خود شان نزول موجود ہے. یہ تو انہوں نے ان کے لیے کہا ہے جو بتکلف ہر صورت سے پہلے فضائل پیدا کیے جاتے ہیں, ضعیف اور اسرائیلی روایات کا سہارا لے کر. ورنہ کون کہہ سکتا ہے کہ بخاری کے کتاب المغازی ضعیف ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کتاب الایمان اور بد الوحی کی طرح اقوا ہے. اور کون کہہ سکتا ہے کہ واقعی کے مغازی سرے سے مغزوب ہے یا ابن سعد کے کتاب المغازی غلط ہے؟ نہیں, کمزور روایات ہوتی ہیں. عالم کا علم یہی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ قوی اور ضعیف کا فرق کر لے. ابن قیم نے کتاب لکھی ہے المنار المنیف فی معرفت الصحیح والضعیف. صحیح اور سقیم کا فرق اسی کو تو علم کہتے ہیں. علم صرف پڑھنا پڑھانا نہیں ہے, علم راہ گزر کو سمجھنا ہے. یہ راستہ چلنے کا ہے, یہاں نہیں جلنا ہے, یہ گھر جانے کا ہے, یہ پرایا ہے, ایک گھر میں آپ داخل ہوتے ہیں یہ بیٹھنے کی جگہ ہے، اندر زنانہ خانہ ہے، وہاں آپ جا سکتے ہیں کیا؟ دیوانہ آدمی اندر جا سکتا ہے؟ پاگل. بعض طلبہ یا کم علم والے جب مختلف روایات سن لیتے گھبرا جاتے ہیں. بھائی گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ 1400 سال گزرے ہیں اور مامون کے زمانے میں جب قذاب پکڑا گیا جس نے وضع احادیث کیا تھا اور اس کو سزائے موت ہونے لگی، تو اس نے کہا امیر المومنین مجھے تو سزائے موت ہو جائے گی لیکن میں نے جو لاکھوں حدیثیں گھڑی ہے اس کا کیا ہوگا؟ مامون نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابن المبارک کو بلا لوں گا، وہ ایسا نکال کے رکھ دے گا، ایک روایت بھی جھوٹی چلنے نہیں دے گا. اس نے کہا میری روایتیں گھڑی ہوئی، لوگوں میں پھیلی ہوئی، چل چکی ہے. مامون نے کہا آپ کو ہمارے علماء کی شان معلوم نہیں ہے، وہ خاص حفاظ حدیث ہے. اس نے کہا مرنے سے پہلے یہ نظارہ دکھاؤ. ابن المبارک کو کہا گیا، اس نے کہا میں کل فلاں ٹائم آتا ہوں دربار میں، آپ کاذب کو ایک طرف بٹھا لیں. اور ابن المبارک نے اعلان کیا کہ جزیرے میں جتنی حدیثیں ہیں سب لوگ آ جائیں. سنانے لگے اور انہوں نے نشان لگائے کہ یہ واقعات، یہ روایت ٹھیک نہیں ہے. ادھر کمرے میں بند کاذب کو کہا گیا تو جہاں تک لکھ سکتے ہیں لکھے. جب دونوں مجموعے ملائے گئے ایک نکلے، بالکل ایک نکلے، وہی وضع اور کذب بالکل علیحدہ کر لیا گیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. تفسیروں میں عموماً بے احتیاطی رہی ہے، خاص کر تفسیری واحدی اور کشاف بیضاوی، انوار التنزیل و معالم التنزیل، ان میں نقد نہیں ہے. اصل میں یہ احادیث و روایات کی کتابیں نہیں ہیں بلکہ یہ درایت اور فن تعریب اور ترکیب کی کتابیں ہیں. یہ اس مقصد کے لیے ہمارے طلباء کو پڑھاتے ہیں کہ انہیں استشہاد آ جائے، شعراء پہچان لے، علم فن کو سمجھ لگے کہ اس آیت میں کون سا فن جاری ہے. خود امام رازی اور امام غزالی رحمہم اللہ کے بارے میں کہا گیا ہے کفال ضعف الحدیث ان ينقله الغزالی او الرازی، کسی حدیث کے ضعیف ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ لوگ نقل کریں. فن درایت میں ائمہ ہیں اور فن روایت میں کافی کمزور ہے. آفرین ہے محدثین پر اور فقہا پر کہ انہوں نے ان کے احترام کے ساتھ ان کے ضعاف سے بچنے کی کوشش کی، ورنہ اپنی جگہ اگر کوئی پوچھے کہ کوئی ایسی تفسیر آپ دکھا سکتے ہیں جسے آنکھیں بند کر کے آپ کہے کہ یہ پیغمبر کا معجزہ ہے، تو تفسیر کبیر غازی والی دکھائیں گے. اس کیسی تفسیر آسمان کے نیچے زمین کے اوپر نہیں ہے، امکان نہیں ہے کہ کوئی قیامت تک لگ سکے، ایسی جامع ترین ہے وہ. مگر وہ روایات کے لیے نہیں ہے، وہ درایت کے لیے. وہ جو آیتیں جوڑتے ہیں اور ان کا حاصل نکالتا ہے، تعجب ہوتا ہے جیسے وہی سے نکلا ہو. لیکن جب کبھی روایت نکل کرتے ہیں تو ہم حیران ہیں. اور جہان انور شاہ صاحب جیسے آدمی جو فرماتے تھے ما تعرض لی مشکل فی القرآن الا والفخر تعرض الیہ قبلی، مجھے قرآن میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، جب دیکھ لیتا ہوں راضی پہلے چھیڑ چکا ہوتا ہے. یا مرحبا علی الراس والے شان ورشا جیسے وسیع الاطلاع، وہ فرماتے تھے کہ بس جب مشکل دیکھتا ہوں تو تفسیر کبیر کے اوراق آگے پیچھے کر کے مواتن ضرور امام رازی نے اس کو اٹھایا ہوتا. ورنہ شاہ صاحب جیسے آدمی آسانی سے تسلی نہیں ہوتی، کیونکہ علم بہت زیادہ ہے، سارا جہان علم آنکھوں کے سامنے. دنیا میں میں نے ایک شخص ایسا دیکھا ہے حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی رحمت اللہ علیہ، جن کو تفسیر کبیر ایسی یاد تھی جس طرح آپ کو اور ہمیں سورہ فاتحہ یاد ہے، پوری یاد کر چکے تھے. ہم نے پوچھا تھا کہ کیسے حد ہو گئی، فرمایا یہ پتہ نہیں تھا کہ کبھی یہ تفسیر اتنی عام ہوگی، سب کے پاس ہوگی. ایک نسخہ ملا تھا اور وہ مجھ سے لینے لگے، چھ مہینے کی مدت مانگی، چھ مہینے میں رٹ لی. آپ دیکھ لے، سو سال میں بھی کوئی یاد نہیں کر سکتا، غضب کا حافظہ. دو آدمیوں کی یاداشت پر میں متحیر ہوں، مولانا مفتی محمود صاحب کے حفظ حدیث پر. تو وہ سیاسی آدمی وزیر اعلی رہے، ہمیشہ میدان سیاست جلسوں میں آگے پیچھے ہیں، لیکن احادیث ان کو حفاظ حدیث سے زیادہ یاد تھی، بہت زیادہ یاداشت تھی، بے انتہا. طالب علموں سے سنا تھا کہ 22,000 احادیث سندن متنن یاد کر چکے ہیں، اور یہ بعید نہیں ہے، وہ لوگ جو قریب رہے وہ تصدیق کرتے ہیں. اور حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی کا حافظہ تفسیر کبیر میں خاص ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. بہتر ہے کہ میں ترجمے و تفسیر میں پڑھنے سے پہلے کچھ اہم مہم تفاسیر کا مقرر تعارف کروں، تو میرے مضمون سمجھنے میں آپ کو سہولت ہو جائے گی. یہ طالب علموں کی سہولت کے لیے، یہ وہ تفاسیر جو سب میرے مطالعے میں رہی ہے، میں اس کتاب سے تعرض نہیں کرتا ہوں جو میرے پاس نہ ہو یا میں نے نہیں دیکھی. اندھے ٹٹو نہیں لڑانے، چشموں والے ٹٹو لڑانے. آئی زبان اس وقت دنیا میں سب سے معتمد مستند تفسیر روح المانی مانی جاتی ہے. روح المانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی. اللہ اکبر. گیارہ سو ستر میں بغداد کے اندر فوت ہوئے ہیں. حسن اتفاق سے حضرت کا نام بھی مفتی محمود ہے. آلوسی کا نام مفتی محمود ہے، یہ نام بہت پیارا ہے. اللہ اکبر. ان سے کچھ پہلے ایک اور شخص بھی گزرے ہیں، ان کی تفسیر وہ روح البیان ہے. اسماعیل حقی بروسوی، یہ کچھ کمزور اقوال نقل کرتے ہیں، اس لیے مولانا سرفراز خان سے مدظلوں نے بعض تصنیفات میں ان پر قدح کیا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے جیسے حضرت شیخ نے لکھا ہے. کتاب بہت قیمتی ہے، بہت کام کیے. حضرت کا یہ خیال ہے کہ یہ بدعت کی طرف مائل ہے. اصل میں یہ سما کے قائل تھے بہت سخت. بادشاہ نے، طرابلس کے بادشاہ نے ان کو کہا کہ علماء متفق ہے کہ سما نہ جائے دے. سما سمجھتے ہیں، قوالی. اس نے کہا میں بغیر قوالی کے نہیں رہ سکتا. بادشاہ نے کہا نکل جاؤ یہاں سے. تو یہ طرابلس کے جزیرے میں پھر انتقال کر گئے، شاگردوں سمیت وہی منتقل ہوئے. بشریت کا سخت قائل ہے، منکر بشریت کی تفسیر میں تکفیر کر چکا ہے، اور نبی اور ولیوں کے لیے غیب دانی کے قول کرنے والے کو بھی کافر و مرتد لکھا ہے. اندازہ لگائے کہ عقائد میں محکم ہے یا نہیں. البتہ وہ جو سما کی بحث آتی ہے، وہاں اپنے ٹنگ ٹکور میں دلائل دبا کے رکھتے ہیں. یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، خود قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس کے مجوزین میں سے ہیں. اس مسئلے پر طلبہ علمی بحث دیکھنا چاہے تو حکیم الامت مولانا اشرف علی کا ایک رسالہ ہے, اس کا نام ہے حق السماع. امام بغوی رحمت اللہ علیہ, حسین ابن مسعود, امام بغوی حسین ابن مسعود, ان کی انوار التنزیل مشہور ہے, تفسیر انوار التنزیل. میں نے کہا بار بار لوٹوں گا تفسیروں کی طرف, تو ایک ہی دفعہ اس سے فارغ ہو جاؤ. یہ امام بغوی حسین ابن مسعود کے متعلق لکھا ہے کہ ان کی نظر نحوے پر اور بلاغت پر علماء عرب سے زیادہ تھی. ہاں تفسیر ابن جریر کا تو ذکر ہوا ہے بہت زیادہ, اس کا نام ہے جامع البیان فی تفسیر القرآن, جو میرے پاس اعلی نسخہ ہے وہ 25 جلدوں میں. اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو طلبہ تخصص کے بہانے بھول جاتے ہیں, خیر بھول جاتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, توجہ سے پڑھ لو تاکہ شیطان کے شر سے بچو. بھول جاتے ہیں غریب, یہ تو عمل کرنے آئے ہیں, کوئی باندھ کے نہیں لایا, خود آئے ہیں, لیکن بھولتے ہیں. بھولنے کی عادت بڑی خطرناک ہے. وما انسانیہ الا الشیطان وانا اذکرہ. یوشع ابن نون کو پتا تھا کہ اگر یہ نہ کہوں تو حضرت موسیٰ پٹائی لگا دے گئے. کام کی بات تھی اور بھول گئے. ہاں کام کی بات آدمی بھولے تکلیف بہت ہوتی ہے. آئے آئے سبحان اللہ. حدیث شریف میں حضرت انس کہتے ہیں مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بازار بھیجا, وہاں جا کے میں کھیل کود میں لگ گیا. حضرت گھر سے بازار آئے دیکھنے کے لیے, فرمایا خالی مجھے دیکھا اور مسکرائے. ما قال لی شیئا, یہ معجزہ ہے آپ کا بہت بڑا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا بڑا سینہ, توبہ. اور حضرت کے خالی دیکھنے میں بھی تو اصلاح ہے نا, نظر عنایت ہے, وہی ہے. بہت زیادہ بڑا معجزہ ہے آپ کا. حضرت کے اخلاق بہت عظیم معجزہ ہے, امکان نہیں ہے کہ کوئی بشر ایسا ہو سکے. اللہ دنیا کے اندر ولایت کے حصول کے لیے خلق کا جمیل ہونا بہت ضروری ہے, اور یہ بہت مشکل کام. ضرور اوپر نیچے انسان رہتا ہے, یا ضرورت سے زیادہ نرم ہوتا ہے تو انتظام میں خلل واقع ہوتا ہے. شیخ سعدی نے لکھا ہے نا کہ معلم بے آزارے, وہ استاذ جو شاگردوں کو کچھ نہیں کہتے, ان کے شاگرد بازار میں شلغاتی کہلتے ہیں. اے استاد جی کچھ کہتے ہیں. ہائے ہائے. اور گن گرج والا شیخ ہو تو پھر لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں, تھوڑے سے پریشان رہتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اعتدال پر رہنا کارنامہ ہے. تفسیر ابن جریر کا میں نے صبح عرض کیا تھا کہ وہ 306 میں مکمل ہوئی ہے, اور 310 ہجری میں ابن جریر کا انتقال ہوا ہے. مشہور ہے کہ ابن جریر دو ہے, ایک شیعی ہے اور دوسرا سنی ہے, اور دونوں کی تفسیریں ہیں اور دونوں کی تواریخ ہیں. یہ بات کم از کم ہمارے علماء کی شان کے لائق نہیں تھی, بہت نامناسب بات. کوئی شیعی بھی نہیں, یہی ایک ابن جریر ہے, صاحب تفسیر بھی ہے اور صاحب تاریخ بھی ہے, اور جبل من جبال العلم والفقہ. ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ 400 سال تک تو ان کا مذہب چلا ہے مغرب میں باقاعدہ, مستقل صاحب اختیارات ہے. اصل میں بنوری ٹاؤن میں تخصص کے ایک استاد گزرے ہیں اسحاق سندیلوی، وہ کسی مسئلے میں ان کے پیچھے پڑ گئے تھے، وہ بھی تجاوز تھا حد شرعی سے اور معارف و سنن میں بھی اس طرح کی لغزش ہو گئی ہے کہ دو مان لیے گئے، دو وہ نہیں ہے ایک ہی ہے، اور ان کی طرف مشہور ہے کہ یہ مسح رجلین کا قائل ہے، غسل رجلین یہ بھی بالکل غلط ہے، انہوں نے کہا ہے غسل مسح دونوں ہونا چاہیے تاکہ کوئی جگہ سوکھی رہنا جائے، انہوں نے اچھی بات کہی کہ پیر دھونے کے بعد ہاتھ سے مل بھی لے، کہ کبھی کبھی سوکھا رہ جاتا ہے نا کہ مل لے، تو ان کو کہا گیا کہ صاحب المسح لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کی تاریخ کا نام ہے تاریخ الامم والملوک، تاریخ الامم والملوک بہت بڑی تاریخ ہے اور صحیح تاریخ ہے، جو اس کو قوت اسناد کے ساتھ ملتا تھا وہ نقل فرما چکے ہیں. اللہ اکبر. بہرحال یہ آپ نقطہ یاد رکھے کہ یہ جو مشہور ہے کہ دو ابن جریر ہے اور دونوں صاحب التفسیر، تو یہ بات بالکل نامناسب ہے، تحقیق سے بعید ہے، ایک ہی شخص ہے، اور تاریخ تو تاریخ ہی ہوتی ہے. امام بخاری کی بھی التاریخ الصغیر التاریخ الکبیر اس شان کی نہیں ہے جیسے بخاری شریف ہے، تاریخ کا درجہ تاریخ ہی ہوتا ہے. اور تفسیر کا میں نے بتایا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس پر فخر کرتے تھے. بلکہ یہ جملہ جو ہم سے صبح رہ گیا تو وہ لکھ لے، قال النووی، امام نووی کہتے ہیں، اجمعت الامہ علی انہ لم یصنف مثلہ فی التفسیر، اجمعت الامہ علی انہ لم یصنف مثلہ، ابن جریر جیسی تفسیر امام نووی کہتے ہیں لکھی نہیں گئی. اللہ اکبر. تفسیر مدارک التنزیل و حقائق التاویل، مدارک التنزیل و حقائق التاویل، ابو البرکات عبداللہ ابن احمد محمد نصفی، ابو البرکات عبداللہ ابن احمد ابن محمود النصفی، المتوفی 701 ہجری، یہی صاحب کنز ہے نا، کنز الدقائق. اس کی دو بڑی کتابیں اور ہیں، ایک الشافی ہے دوسری الکافی ہے، فقہ میں بڑی کتاب ہے وہ. یہ تفسیر اس وقت جو ہمارے پاس ہے 6 جلدوں میں ہے، عرصہ دراز تک دارالعلوم دیوبند میں بیضاوی سے پہلے پڑھائی جاتی تھی درجہ سادسہ میں، گویا کہ بہت جامع ہے. اور اصح الاقاویل لاتے ہیں، حنفی شاہکار عالم ہے، احکام اور مسائل سمجھنے والوں کے لیے بہت عمدہ تفسیر ہے، جس کو ہمارے ہاں آسانی میں تفسیر مدارک کہتے ہیں. اس تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں، موشحن موشحن باقاویل اہل السنن والجماع، موشح معنی آراستہ، لبریز ہے اہل سنت والجماعت کے اقوال سے، خال ان اباطیل اہل البدع والضلالہ، اور خالی ہے اہل بدعت اور گمراہی کے اباطیل سے. احکام القرآن جساس کا بتایا تھا کہ جساس 370 میں فوت ہوئے. وہاں جہاں آپ نے پہلے لکھا ہے وہی ساتھ لکھو. التفسیر الکبیر للامام الفخر الرازی المتوفى 606. غزالی اور رازی میں 101 سال کی مسافت ہے. تفسیر کبیر کے متعلق مشہور ہے کہ فیہ کل شیء الا التفسیر, ہر چیز اس میں ہے مگر تفسیر نہیں ہے. حضرت مولانا انور شاہ سے فرماتے ہیں جس نے یہ بات کہی ہے اس نے ظلم کیا ہے, اور اس پر روایات کا غلبہ تھا اور درایت سے محروم تھا وہ. حقیقت یہ ہے کہ جو تفسیر اس میں ہے شاید اوروں کے ہاں نہ ہو. تفسیر کیا ہے اس کو دیکھیں گے تو آسمان اور زمین کی بلندیاں سمجھ میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کی کتاب کا آسمانی کتاب ہونا دل میں بیٹھتا جائے گا پورے براہین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے. دورے تفسیر سے مجھے جو فیض ہوا ہے وہ یہ کہ ان مہمات کی طرف خوب مراجعت رہی ہے. کوئی بھی آیت ایسی نہیں جس کے ذیل میں میں نے حضرت صاحب کو دیکھا نہیں. ضرور آگاہی حاصل کی ہے, ممکن ہے بیان نہیں کیا ہو. خود جاننا بہت ضروری ہے کہ استاذ کو سب پتا ہو. کوشش یہ کی ہے کہ اس کے فیضان سے ہم بھی محروم نہ ہوں. اور تفسیر کشاف کا آپ کو بتایا تھا کہ وہ اعجاز تراکیب اور عربیت کی انمول تفسیر ہے. محمود بن عمر الزمخشری الخوارزمی, محمود جار اللہ زمخشری کہلاتے ہیں, چار جلدوں میں تفسیر کشاف ہے. اور جار اللہ مرے ہیں 538 میں, المتوفا 538 ہجری. اللہ اکبر. التفسیر الکبیر ایک اور بھی ہے جس کو تفسیر البحر المحیط کہتے ہیں. اوحد البلغاء سید المحققین عمدۃ النحات محمد بن یوسف ابن حیان اور ابو حیان دونوں صحیح, 654 میں متوفع ہے. یہ مشہور ہے کہ ہدایت النحو وہ بھی ان کی ہے, تو وہ کوئی خاص معیاری کتاب نحو میں نہیں ہے, کمزور کتاب سمجھی جاتی ہے. استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ممکن ہے طالب علمی کے زمانے میں ہدایت النحو لکھی ہو, اور تفسیر پھر ادھیڑ عمر میں لکھی ہے تو تجربے اور علم کا فرق ہو جاتا ہے. اس شخص پر بھی عربیت کا سخت غلبہ ہے, اور ضعاف روایات جو تفسیروں میں آتی ہے اس سے بچنے کی پوری کوشش کی گئی ہے, اور اس میں خاصے کامیاب ہے. تفسیر ابو سعود کا صبح بتایا تھا, مصنف کا نام محمد ابن محمد العمادی ہے, سلطنت عثمانیہ کے خاص مفتی تھے, 951 ہجری میں فوت ہوئے. زاد المسیر فی علم التفسیر ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی کی, عبد الرحمن ابن الجوزی البغدادی 557 ہجری متوفع ہے. عبد الرحمن ابن الجوزی کی علوم قرآن پر 80 کتابیں ہیں. سب سے چھوٹی کتاب ان کی یہ تفسیر ہے 9 جلدوں میں, زاد المسیر فی علم التفسیر. عبد الرحمن ابن الجوزی کے متعلق مشہور ہے کہ ان کی تصنیفات 1000 سے متجاوز تھی, کثیر التصانیف کہلاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جب اتنی زیادہ تصنیفات ہو تو صحیح و سقیم بھی آئے گی. ابن الجوزی 557 میں فوت ہوئے ہیں. ان کی بہت اہم مہم کتابیں موجود ہیں ہمارے یہاں. بزرگان دین کے حالات میں ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے صفت و صفوہ. صفت و صفوہ بہت عمدہ کتاب ہے, 3 جلدوں میں. اچھے طلباء جو بزرگان دین کے حالات بھی یاد کرتے ہو وہ اس کا خیال رکھیں. احادیث کے مشکلات حل کرنے کی کوشش کی ہے, 4 جلدوں میں ایک کتاب ہے کشف المشکل. تفسیر الدر المنثور فی التفسیر بالماسور, الدر المنثور فی التفسیر بالماسور, جلال الدین سیوطی المتوفى 911 ہجری. یہ تفسیر در منثور بہت طویل نہیں ہے جیسے نظر آ رہا ہے, بہت مختصر لکھی ہے, حالانکہ چاہیے تھا کہ بہت تفصیل ہو جاتی ہے اس میں. اور ایسا بھی نہیں ہے جیسے عوام میں مشہور ہے کہ طلباء میں کہ یہ بہت ضعیف نقد ابرام ہے. 7-8 جلدوں میں, اس سے زیادہ مواد روح المعانی میں ہے, اس سے زیادہ مواد روح البیان میں ہے. حضرت مولانا محمد امین صاحب اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن عجیب واقعہ سنایا, انہوں نے کہا میں نے تفسیر در منصور کے لیے بہت رویا کہ میرے پاس یہ کیسے آئے گی, میری تو تھوڑی سی تنخواہ ہے. تو حضرت نے فرمایا میں نے خواب دیکھا, ایک بزرگ نے مجھے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تفسیر در منصور دے دے گا, آپ روئے نہیں. 2-3 دن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب پیدا فرمائے, اور لاہور کے ایک کتب خانے میں صرف ایک نسخہ رکھا ہوا تھا اور وہ لے لی انہوں نے, اور سچ مچ ان سے پورا کام لے چکے تھے. التفسیر المظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی,